खबर है क्या लटक रहे हैं आप। चलो فأصدق وأكن من الصالحين, پچھلی آیات میں یہ بیان تھا کہ انسان کا مال اور اولاد اسے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں, اور اللہ کی یاد کا مطلب کیا؟ ذکر اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ صبح اور شام کی تسبیحات سے غافل کر دیا, فرمایا نے کہ تمہیں تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے. یہاں ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کس کوئی صبح اور شام کسی تسبیح کا ذکر کرتا ہے اولاد اسے اس ذکر سے غافل کر دے تو پھر یہ وعید ہے, بلکہ یہاں ذکر سے مراد اللہ کو یاد کرنا, اور اللہ کو یاد کرنے کا مطلب وہ موقع جس پر اللہ یاد آنا چاہیے تھا اس موقع پر انسان اللہ کو یاد نہ کرے. اس پر تفصیلی بات گزر چکی کہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھنا ممکن نہیں ہے, دل انسان کا درجنوں جگہوں پہ ہوتا ہے, بعض دفعہ بچوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے, بعض دفعہ والدین کو, بعض دفعہ بیوی کو, بعض دفعہ دوستوں کو, بعض دفعہ ملازمت کو, بعض دفعہ کاروبار کو, سب چیزوں کو یاد رکھنا پڑتا ہے. لیکن کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں اللہ کو یاد رکھنا فرض ہے. وہ موقع ہے جب شریعت کا کوئی حکم متوجہ ہو جائے, جیسے تجارت میں مشغول تھے تجارت کو یاد رکھا آپ نے, دکاندار دکان میں بیٹھا ہے اسی لیے بیٹھا ہے کہ اس کو دکان یاد ہے, اسی لیے بیٹھتا ہے نا کہ اس کو دکان میں بیٹھنا یاد تھا کہ آج بھی اتوار نہیں ہے بیٹھنا ہے دکان میں, تو یہاں دکان میں بیٹھ گیا دکان کو یاد رکھا بہت اچھی بات ہے. لیکن اذان ہو گئی نماز کا وقت ہو گیا جماعت کھڑی ہونے والی ہے, اب دکان کو یاد رکھنا جائز نہیں, دکان کو بھول جائے اب کس کو یاد کرے؟ بولو بھائی اللہ, کیونکہ اب یہ موقع اللہ کو یاد کرنے کا ہے دکان کو یاد کرنے کا نہیں ہے. لیکن یہاں اگر مال دولت اس کی وجہ سے اگر یہاں اللہ کو یاد نہ رکھا, دکان پہ گاہکوں کا رش ہے, کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے, سارے خریداری کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, ادھر تکبیر کی آواز آئی ہے, اقامت کی آواز آئی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اب تو بس جماعت کھڑی ہونے والی ہے بس. اب آپ کو پتا ہے کہ اگر میں دکان بند کر کے گیا یہ سارے کسٹمر میرے انتظار میں کھڑے تھوڑی رہیں گے, تو بھاگ جائیں گے دوسری دکان سے سودا لے لیں گے. اس موقع پر اگر آپ نے شٹر گرا دیا اور کسٹمر کو کہا کہ نماز کے بعد دکان کھلے گی یا کلینک کھلے گی یا دفتر کھلے گا, جو بھی چیز کھول کے بیٹھے ہوئے تھے, دکان ہو دفتر ہو یا اور کوئی ہوٹل ہو, بند کر دیا اور اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے, اس کا مطلب آپ کو مال نے دولت نے اللہ کی یاد سے غافل نہیں کی. اور اگر آپ نے دکان کھولی رکھی کہ بھئی اتنے سارے کسٹمر ہیں, جیسے رمضان کے آخری عشرے میں بہت سے تاجر عشاء کی نماز بھی گول کر دیتے ہیں اور فجر بھی گول کر دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ سیزن ہے, سیزن کمانے کا سیزن ہے, تارک روڈ پہ دکان ہے آپ کی لیڈیز کپڑے کی, اور رمضان کا آخری عشرہ ہو, چاند راتیں شروع ہونے والی ہوں, خواتین کا رش ہو, تو دکاندار کیا کہتے ہیں, بھائی یہ تو سیزن چل رہا ہے آج کل, آج کل تو بھائی بزنس کا سیزن ہے, ابھی کیسے بند کر دیں؟ تو حالانکہ وہ اللہ کو یاد کرنے کا بھی تو سیزن ہے نا رمضان کا آخری عشرہ. تو جو اس موقع پر اللہ کو بھول جائے گا, تجارت میں مشغول ہو گیا, تو اللہ کیا فرماتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہ خسارے والے لوگ ہیں. تاجر یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز چھوڑ کے فائدہ اٹھا رہا ہوں، پیسہ کما رہا ہوں. اللہ کیا بتا رہے ہیں، تو نماز چھوڑ کے پیسہ کما نہیں رہا، دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھا رہے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ بازار میں دیکھا، صحابہ تابعین کا دور تھا، بازار میں دیکھا کہ جیسے ہی آذان ہوئی تاجر بازار بند کر کے، مدینہ کے بازاروں کو بند کر کے مسجدوں کی طرف دوڑنے لگے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی، فرمائی یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، فیہ رجال، کیا ہے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. فرمایا کچھ گھر ایسے ہیں جنہیں مسجد کہا جاتا ہے، جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ان مسجدوں کو ایسے لوگ آباد کرتے ہیں، ایسے لوگ ان مسجدوں میں رہتے ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں تجارت خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ یہ آیت انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، انہی لوگوں کے بارے میں. دیکھو بھائی، قربانی دے کے دین کی طرف آنا، اس آنے کی اللہ کے ہاں قدر ہے. داڑھی رکھنا، یہاں آپ داڑھی رکھ لیں، یہ بھی قربانی ہے. لیکن اگر آپ کا انٹرویو لیا گیا کسی کمپنی میں اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ داڑھی کٹاؤ گے تو جاب ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. باہر ملکوں میں ایسا بہت ہوتا ہے، یورپ میں، امریکہ اور یورپ میں، وہاں سے لوگوں کے فون بھی آتے ہیں کہ بھائی یہاں سے سفر کر کے گئے، انٹرویو دیا، وہ کہہ رہے ہیں بھائی داڑھی کے ساتھ آپ کو آفس میں آنے کی اجازت نہیں. کہتے ہیں حضرت کوئی گنجائش دے دیں، ہم سے کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت کوئی گنجائش ہے داڑھی کٹانے کی یا نہ رکھنے کی، کیونکہ بڑی مشکل سے جاب ملتی ہے، اتنی دور سفر کر کے آئے. ہم انہیں یہی کہتے ہیں بھائی دولت اللہ کی یاد سے غافل نہ کرے، یہاں پیسہ مل رہا ہے، اب یہ موقع ہے اللہ کو یاد کرنے کا. داڑھی رکھنا کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. آج بھی یہودی دیکھو کتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہیں، اس لیے کہ تورات میں داڑھی کا حکم آج تک موجود ہے. داڑھی صرف اسلام کا حکم نہیں ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی حکم تھا، حضرت موسیٰ کا بھی حکم، حضرت ابراہیم کا بھی، تمام پیغمبروں کا حکم تھا یہ. تو ایسے موقع پہ قربانی دینا یہ اللہ کا مطالبہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اگر قربانی دے دی تو کامیاب، اور اگر نہیں دی، ملازمت کو ترجیح دے دی، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ ہیں خسارے والے. تو یہ تو تفصیلی بیان ہو چکا پچھلے درس میں، اب آگے چلتا ہوں، جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں. فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، پہلے یہ حکم دیا، اگلی آیت میں حکم دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو روزی ہم نے تمہیں دی ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو. تو یہ کس کے مقابلے میں بیان کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی یاد کے مقابلے میں. یہی بات سمجھ، ہم ذکر اللہ سمجھتے ہیں تسبیحات کو، صرف تسبیح، وہ بھی ذکر اللہ ہے. دیکھو کوئی کسی کو سمجھائے کہ ماں باپ کو تکلیف نہ دینا، یہ قانون اور ضابطہ بیان کر دیا، آگے بتا رہا ہے کہ دیکھو ان سے بدتمیزی سے بات نہ کرنا. تو کیا مطلب بدتمیزی سے بات کرنا؟ یہ جو پیچھے بیان ہوا ہے نا کہ تکلیف نہ دینا، اس کی تشریح بیان ہو رہی ہے کہ تکلیف نہ دینے میں کیا کیا شامل ہے. سب سے پہلے بد کلامی نہ کرنا. تو اللہ نے حکم دیا کہ اللہ کی یاد سے غافل مت ہو، آگے حکم دیا جو رزق ہم نے دیا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. کیا مطلب؟ ذکر اللہ کی سب سے بڑی قسم کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اب ایک آدمی صبح و شام تسبیحات پابندی سے کرتا ہے، مگر کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ مسجد کے ڈبے میں تھوڑے سے پیسے ڈال دے، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اڑوس پڑوس میں دیکھ لے کوئی غریب غربا یتیم مسکین تو نہیں ہے، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں، بھائیوں میں، بہنوں میں، چچا خالہ ماموں میں کوئی محتاج تو نہیں ہے، میں تو صبح شام کباب پراٹھے کھا رہا ہوں اور ان کو کھانے کے لیے گھر میں روٹی بھی نہیں ہے، یہ توفیق ہی نہیں ہوتی اس کو. اسی طرح اس کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ دین کی بقا کے لیے جن جن اداروں کا چلنا ضروری ہے، مال کے بغیر وہ نہیں چل سکتے، تو ان میں میرا کتنا مالی تعاون ہے. کسی بھی لحاظ سے کہیں بھی پیسہ خرچ نہیں کرتا، صبح شام تسبیحات میں مشغول ہے، نماز روزے میں. تو ہم تو کہیں گے بڑا ذکر اللہ، ہر وقت اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، مگر قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی یاد سے، بولو بھائی، غافل. یہ اللہ کی یاد سے، کیونکہ موقع پر اس کو اللہ یاد نہیں آتا. موقع کا کیا مطلب؟ حدیث میں آتا ہے لیس المؤمن الذی یشبع وجاره جائع، وہ شخص مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے. تو کیا مطلب؟ اس کو پتا ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس موقع پر اس کو اللہ یاد آنا چاہیے تھا. کیا مطلب؟ شریعت کا حکم اس کو یاد آنا چاہیے تھا. اس نے یہ حدیث درجنوں مرتبہ سنی ہے کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ خود پیٹ بھر کے کھائیے، مومن نہیں ہے. حدیث اس نے سنی، علماء سے بھی، کتابوں میں بھی پڑھی اس نے، لیکن اس کو پتا چلا کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے. اب شریعت کے احکام اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، شریعت اس کو ایک حکم کر رہی ہے، ذرا خیال کرو، کچھ تھوڑا سا اس کی جیب گرم کرو. اس کو یاد ہی نہیں آ رہی، یہ میچ دیکھ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یا یہ اور کوئی کام میں مشغول ہے، یہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی آج کتنے چوکے لگے، کتنے چھکے لگے، اور اس دفعہ اسکور کس کے حق میں زیادہ گیا ہے، یا آج کون سی فلم چل رہی ہے آج کل سینما گھروں میں، اور یا ابھی کون جیتا ہے سیاست میں، ابھی کون آ رہا ہے، انہوں نے جو کیا بیان دیا وزیر اعظم نے، انہی چیزوں میں لگا ہوا ہے. موقع ہے اللہ کو یاد کرنے کا، یعنی اللہ کے حکم کو زندہ کرنے کا، مگر اس کو اس موقع پر اللہ یاد نہیں آتا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ بھی خسارے والوں میں سے. تو میرے بھائی، اس سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں، صرف ایک نہیں ہے، بہت ساری چیزیں جہاں اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، صحابہ نے پوچھا تھا نا کہاں خرچ کریں، جب خرچ کرنے کی اتنی ترغیبیں آئی ہیں تو صحابہ نبی سے آ کے پوچھتے تھے یا رسول اللہ، یہ تو پتہ چل گیا خرچ کرنا پڑے گا، اس کے بغیر اللہ کے ہاں ایمان مقبول نہیں ہے. دیکھو جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ آئے نا، کیسے پڑھنی ہے، یہ تو پتہ ہے نماز ہے، کیسے پڑھنی ہے یہ نہیں پتہ. تو اب انہیں یہ پتا چلا کہ خرچ کرنا پڑے گا، تو اب وہ آگے پوچھتے تھے کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے. یہ سارے سوالات قرآن مجید میں صحابہ کرام کے سوالات، اور یہ صحابہ کا اس امت پہ احسان ہے، ایسے سوالات کر لیے، پھر ان سوالات کو اللہ نے قرآن کا جز بنا کے ان کے جوابات بھی نازل کر دیے. تو صحابہ کے پوچھتے تھے کتنا خرچ کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، فرمایا قول العف، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کیا مطلب؟ اپنی ضرورت کی چیزیں بھی اگر خرچ کرنا شروع کر دو گے تو نقصان کیا ہوگا، کل دوسروں سے بھیک مانگنا شروع کر دو گے. ایسا نہ کرو، ہاتھ تمہارا اوپر رہنا چاہیے، نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اتنا نہ کرو کہ خود بھکاری بن جاؤ. اسی طرح اپنی اولاد کے لیے اتنا چھوڑو، اتنا چھوڑو کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگے. اتنا خرچ کر دیا کہ اولاد اب کشکول لے کے لوگوں کے سامنے، باپ کروڑ پتی تھا، اس نے سارا پیسہ فلاں مدرسے میں، فلاں مسجد میں، فلاں مدرسے میں، فلاں جہاد میں دے دیا، اور فلاں جو ہے وہ جماعت آئی ہوئی تھی ان کے اکرام میں خرچ کر دیا. ٹھیک ہے نا، ویسے تو آج کل یہ بھی سیٹ اپ ختم ہوتا جا رہا ہے، اکرام وکرام. پہلے زمانے میں جب جماعتیں آتی تھیں، ہم چھوٹے بچے تھے، تو تین دن میں بھی ہے نا، ایک دن تو باہر سے جو جماعت آتی تھی نا، تو جب پتا چلتا تھا نا لوگوں کو کہ بیرون ملک سے جماعت آئی ہوئی ہے، تو بے پناہ اکرام. ہم ایک دفعہ کہیں گئے اندرون سندھ، تو وہاں گاؤں میں والوں کو پتا چلا یہ تبلیغ والے آئے ہوئے، تو ایک دن بھی کھانا نہیں پکانے دیا دیہاتی لوگوں نے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک دن بھی کھانا پکانے نہیں دیا کہ یہ تبلیغ کے لیے ہمارے محلے میں آئے ہوئے ہیں تو یہ کیوں ہم کس کھیت کی مولی ہیں. اور ہمارا حال یہ ہے کہ تبلیغ والے ہمیں بلا کے کھلاتے ہیں, بھائی کھا لو, تمہارے محلے میں آئے ہوئے ہیں, کھا لو, کسی بہانے تو بیٹھو. تو سارا سیٹ اپ جو ہے نا الٹا حساب کتاب چل رہا ہے. باقی ویسے یہ ایک جذبے کی بات ہے کہ کھلانے کا جذبہ ہونا چاہیے, چاہے تبلیغ والے آئیں آپ کے علاقے میں یا کوئی بھی آئے. لیکن سنا ہے کہ تبلیغ کے اکابر کی طرف سے کچھ پابندیاں لگی ہوئی ہیں کہ ایسے محلے والوں سے کھانا پینا نہ شروع کر دیں, ورنہ جس کو بھی بھوک لگے گی سروزے کی جماعت میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا, کہ بھی محلے والے آ جائیں سارے کھلانے کے لیے. اس لیے تھوڑا سا بزرگوں کی طرف سے سنا ہے کہ کچھ پابندیاں بھی ہیں اس میں. تو خرچ کرنا جو ہے نا, خرچ کرنا, بار بار خرچ کرنا اللہ کی راہ میں, یہ مطلوب ہے. کتنا خرچ کرنا, اس کے بارے میں اصول ضابطے بیان کیے. قرآن نے بیان کیا قول لاف, زائد کو خرچ کرو جو ضرورت سے زائد ہو. اسی طرح حدیث میں آتا ہے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ, مکہ مکرمہ میں آپ کے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ, یہ سعد ابن ابی وقاص, مجھے تھوڑا سا معاملہ وہ صحابی کا نام میں وہ ہو گیا تردد, بعد میں دیکھ کے بتا دوں گا یقینی, غالباً سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کی موت کا وقت آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنا سارا مال صدقہ کرنا چاہتا ہوں غریبوں کو مسکینوں کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارا نہیں کرو, اس سے کچھ کم کرو. فرمایا ٹھیک ہے پھر آدھا مال اللہ کی راہ میں. فرمایا نہیں اس سے بھی کم کرو. فرمایا پھر ٹھیک ہے ایک تہائی اللہ کی راہ میں اور دو تہائی اپنے وارثوں کے لیے, اولاد کے لیے. آپ نے فرمایا الثلث کثیر, اجازت دے دی ایک تہائی کی, مگر فرمائی یہ ایک تہائی بھی زیادہ ہے. پھر آگے فرمایا کہ تم اپنی آل اولاد کو اس حال میں چھوڑو یتکففون الناس, کے لوگوں کے سامنے بھگاری بن کے ہاتھ پھیلائیں, اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو مستغنی کر کے جاؤ. تو اولاد کا اتنا حق بہرحال ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک مانگنے پر نہ آ جائے. تو پھر حضرت سعد نے ایک تہائی کی وصیت کی, لیکن اللہ کی نبی نے فرما دیا کہ یہ تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ موت واقع ہونے والی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں شاید زندگی دے اور تمہارے ذریعے ینتفع بک قوم, بہت سے لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں گے, ویضر بک آخرون, اور بہت سے لوگوں کو تم سے نقصان پہنچے گا. تو وہ حضرت سعد جو تھے نا, اس مرض میں آپ کا انتقال نہیں ہوا, دوبارہ صحت اللہ نے عطا فرما دی. اس کے بعد حضرت سعد نے جہاد بھی کیا بہت, تو بہت سے لوگوں کو نقصان ہوا, اور وہ لوگوں سے کون مراد ہے, کفار کو. اور آپ کے علم سے بہت سارے لوگوں نے فائدہ اٹھایا, علم کی اشاعت کی, وہ مسلمان تھے, تو مسلمانوں کو فائدہ ہوا اور کفار کو نقصان ہوا. تو اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھئی اتنا نہ ہو کہ اولاد کو نقصان ہونا شروع ہو جائے. اور پھر خرچ کہاں سے ابتدا کرنی ہے خرچ کرنے کی, صحابہ یہ بھی آگے پوچھتے تھے کس سے پہلے کس کو دینا ہے. تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو یہودی کا فلسفہ کیا ہے, جو میں کما رہا ہوں وہ میرا ہے. یہ بہت بڑی مسلمانوں میں بھی برائی آ رہی ہے, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کما رہا ہوں وہ کس کا ہے. بولو بھائی میرا, کیونکہ میری محنت کا میرا ہے یہ. بیوی اپنا کمائے گی, شوہر اپنا کمائے گا, بچہ اپنا کمائے گا. ایسے کنجوس لوگ بھی دنیا میں ہیں کہ وہ اپنے بچوں پہ جو خرچ کرتے ہیں حساب لکھتے ہیں. یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں. اور جب بچہ بڑا ہو گیا, تعلیم حاصل کی اور کمانے لگا, تو سارا حساب دے دیا کہ بیٹا یہ جاج تو تم کما رہے ہو نا, یہ میں نے اتنا خرچ کیا, تو پہلے یہ میرا سارا حساب چکا دینا, اس کے بعد جو بچا وہ تمہارا. تو یہ چیزیں ہمارے یہاں کہاں سے آ رہی ہیں. بولو بھائی یہ سب مال, یہ سب کنجوسی کے کنٹینر امپورٹ ہو رہے ہیں باہر سے, یہ ہمارا اپنا کلچر نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. چائنا سے جیسے لیپ ٹاپ آتے ہیں نا, اور امریکہ سے پتہ نہیں گندم آتی ہے, تو یہاں سے کنجوسی کے کنٹینر بھی ان علاقوں سے ہمارے پاس آ رہے ہیں. یہودیت سے بہت کچھ آ رہا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے بل گیٹس اتنا سخی آدمی ہے, بل گیٹس, کہ اس نے اتنے ہسپتال بنا دیے یہاں کراچی میں بھی, پتہ نہیں کوئی کینسر کا ہاسپٹل, اتنا وی آئی پی قسم کا ہاسپٹل. تو میں عربوں کی سخاوت بیان کر رہا تھا کہ عرب بڑے سخی. اس نے کہا وہ بل گیٹس بڑا سخی ہے. تو ہمیں کسی نے بتایا کہ اس کی ایک منٹ کی آمدنی ایک ارب روپے ہے، تو جس کی ایک منٹ میں ایک ارب کماتا ہو، وہ کیا اس کا ہسپتال اس کے لیے کیا اوقات رکھتی ہے میرے بھائی؟ اتنا سخی اگر اہل ایمان ہوتے کوئی، اتنی دولت وہ تو کیا سے کیا بنا دیتے. اہل ایمان میں اس کی مثالیں آج ملتی ہیں، ہم جیسوں میں ملتی ہیں جو پاکستانی ہیں، دنیا کی کنجوس ترین قوم. یہ دیکھو مدارس کیسے چل رہے ہیں، دارالعلوم کورنگی جو ہے نا کورنگی میں، یہ بل گیٹس چلا رہا ہے کیا؟ یہ کراچی کی غریب عوام جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں، لوڈ شیڈنگ اور، لیکن وہاں کا آج سے 15 سال پہلے کا خرچہ یومیہ 3 لاکھ روپے تھا، ایک دن کا 3 لاکھ روپے خرچہ مدرسے کا. آج تو وہ میرا خیال ہے 6-7 لاکھ روپے یا 10 لاکھ تو ہو چکا ہوگا، ایک دن کا 10 لاکھ روپے خرچہ. یہ 10 لاکھ روپے خرچہ کون دیتا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں. اور جتنے مدارس دیکھ، تبلیغ کو دیکھ لیں آپ، تبلیغ میں آپ کو جتنے لوگ رائبنڈ میں چلے جائیں نا، ڈاکٹر ملیں گے آپ کو سارے فری میں، صحیح نا، انجینئر سارے فری میں، حالانکہ وہ یہ وقت کہیں اور لگاتے تو لاکھوں روپے کما لیتے، سارے فری میں. اور انجینئر آپ کو فری ملیں گے، وہ جو ڈنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں نا حفاظت کے لیے، وہ فری میں. یہ امریکہ میں ایک گھنٹہ کوئی بھی کوئی کام کرے گا تو اس کے کچھ ڈالر متعین ہے، گھنٹے کے حساب سے ان کی اجرت ہوتی ہے. یہ سارے فری میں کھڑے ہوئے کیونکہ ثواب ثواب ملے گا بس، ٹھیک ہے نا، ثواب ملے گا اس پہ. پھر جو جماعتیں باہر جاتی ہیں، عیسائی مشنریاں جو کام کرتی ہیں نا، ان کے تبلیغی مشنریاں جو عیسائیوں کی جو دنیا میں جاتی ہیں عیسائیت کی تبلیغ کے لیے، ٹھیک ٹھاک پیسے ملتے ہیں ان کو، راستے کا کھانا پینا خرچہ، آنے جانے کا کرایہ، ٹکٹ، کتابیں، کیسٹیں، سب چیزیں فری، یعنی ان کو وہ تنظیمیں دیتی ہیں. اور ساتھ میں خواتین بھی ہوتی ہیں ان کے، وہ ویسے ہی، وہ تو ایسا اچھا ماحول ہوتا ہے کہ آپ اگر اپنا پیسہ بھی خرچ کر کے جانا چاہیں تو انسان کا دل کرتا ہے. خواتین کے ساتھ اس کا دل نہیں کرے گا بھائی جانے کا، سوائے اہل ایمان کے جس میں تقویٰ ہو. اور ہماری جو مشنری ہے جو تبلیغ والے ہیں یا اور دوسری تنظیمیں ہیں، اپنے خرچے، تبلیغ والے تو ایک دھیلا چندے کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے، اپنے خرچے پہ ٹکٹ کرایہ 1 سال افریقہ میں جنگلوں میں پیدل جماعت چل رہی ہوگی پیدل. اگر کھانا روٹی پانی ختم، رابطہ ہونا مرکز سے کہ حضرت، تو مرکز والے یہ نہیں کہتے اچھا ٹھیک ہے ابھی ہم نے گورنر سے بات کی ہے کہ ہماری پاکستانی قوم ساؤتھ افریقہ کے جنگل میں پھنسی ہوئی ہے، کچھ فنڈ انشاءاللہ وہاں ہم بھیج رہے ہیں. تو وہ یہ نہیں کہتے افریقہ کے مجھے جماعت ہے کہ ہمارا سارا پیسہ ختم ہو گیا اور ہم یہاں جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، تو اپنا پیسہ خرچ کیا تھا پھر ہمیں یہی مروانا ہی تھا، ایسی باتیں ہمیں اگر تو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی، ایسی باتیں نہیں ہوتی. اللہ پہ توکل، اللہ سے مانگو 2 رکعت پڑھ کے، اللہ سے دعا مانگو. تو آج بھی میرے بھائی سخاوت کی جو مثال مسلمانوں میں ملتی ہے وہ دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملتی، کسی قوم میں نہیں ملتی. لیکن اتنی نہیں ہے سخاوت جتنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں، یہ نہیں، دوسروں سے بہرحال زیادہ ہے مگر اتنی نہیں ہے جتنی اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں خرچ کرنا، اتنی نہیں. اللہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ کرو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں جو کماتا ہوں، یہودی کا نظریہ کہ جو میں جو کماتا ہوں وہ کس کا ہے، بولو بھائی، میرا، میں اس کا مالک. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بتایا اور نبی کے ذریعے جو بتایا وہ یہ کہ جو کچھ کماؤ گے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، فرمایا ان کے مال میں مانگنے والوں کا، جو مستحق مانگنے والے ہیں ان مانگنے والوں کا اور محروم لوگوں کا حق ہے. دیکھو ایک مزدور سے آپ 10 گھنٹے کام لیں اور کہیں کہ میں تمہیں 1000 روپے یا 2000 روپے دہاڑی دوں گا، تو 10 گھنٹے کام کے بعد دہاڑی اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں؟ کمایا آپ نے مگر آپ کو اسے دہاڑی کے 2000 دینے پڑیں گے، وہ یہ کہہ سکتا ہے میرا حق ہے؟ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جس خدا نے تمہیں، جس اللہ نے تمہیں دولت دی ہے، اس نے اس دولت میں غریبوں اور مسکینوں کا باقاعدہ حق رکھا ہے. اس لیے اسلام نے اس نظریے کی جڑیں ہی کاٹ ڈالی کہ جو میں کماؤں وہ سارا میرا، یہ نظریہ ہی غلط ہے 100%. یہ انسان کا بنایا ہوا نظریہ ہے، اس کی بنیاد اس پر ہے کہ میں نے جو کمایا وہ اپنی محنت سے کمایا، دوسرے کا اس میں دخل نہیں ہے. جبکہ اللہ فرماتے ہیں انفقوا مما رزقناکم، جو دیا ہے وہ ہم نے دیا ہے، تمہاری محنت اس میں دوسرے درجے میں ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بس، کتنی موٹی دلیل ہے یا نہیں؟ یہودی کہتا ہے میں نے کمایا، بھائی میں جاب کرتا ہوں، جس غریب جو مجھ سے مانگ رہا ہے وہ بھی کر لیتا، وہ کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے جاب کی ہے تو میرا ہے یہ. جبکہ اللہ کا فرماتے ہیں تمہارا نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے، بھائی یہودی کہتا ہے بھائی محنت میں کرتا ہوں تو پھر میرا ہی ہونا چاہیے، میں نے محنت سے کمایا، ہنر سے کمایا. تو اللہ فرماتے ہیں محنت تم نے کی ہے، لیکن محنت پر ملنا یہ تمہارے اختیار میں نہیں. محنت تو ہر ایک کرتا ہے میرے بھائی دولت کمانے کی، جس کو میں چاہتا ہوں دیتا ہوں اور جس کو نہیں چاہتا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس سے لیے چاہتا ہوں رزق کو کشادہ کر دیتا ہوں اور جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے بند کر دیتا ہوں. کماتے تو سب ہیں. اور دوسری بات یہ کہ تم نے جو محنت سے کمایا اور اس کمانے کے بعد تمہارے ہاتھ میں نوٹ آئے، تو یہ نوٹ تو حکومت نے چھاپے ہیں، لیکن ان نوٹ سے جو رزق خریدو گے، جو چیزیں خریدو گے، وہ کسی کمپنی میں نہیں بنتی، انسانوں نے نہیں بنائی ہیں. تم جو گندم خرید کے کھاؤ گے، جو دال اور چاول اور گوشت اور پنیر اور دودھ اور مکھن اور ڈبل روٹی، یہ جب جن چیزوں سے یہ چیزیں بنتی ہیں، ماں کان لکم انتم بتو شجرہا، تمہارے ہاتھوں میں اس کی طاقت نہیں تھی کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے. یہ درخت اور یہ پانی اور یہ ساری چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے، جو لباس پہنتا ہے، یہ کپاس بنتی ہے. فرمایا ماں کان لکم، یہ کسی یہودی کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، ملازمت کرنے والے کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ روٹی اپنے ہاتھ سے بنا لے، گندم اپنے ہاتھ سے بنا لے. آسمان سے پانی برستا ہے اللہ کی مرضی سے، پانی زمین میں جاتا ہے، ایک جگہ جا کے رک جاتا ہے. پانی کی خاصیت ہے نیچے جانا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، بتاؤ اگر یہ نیچے ہی جاتا رہے، فمیاتیکم بماء معین، پھر کون ہے کھود کے نکالے گا اس کو؟ اللہ اس پانی کو ایک جگہ بریک لگا دیتے ہیں تاکہ درختوں کے کام آئے وہ پانی، اور اس پہ ٹیوب ویلے لگا کے کنوؤں کے ذریعے کھینچا جا سکے. ایک جگہ جا کے بریک لگ جاتی ہے. یہ بریک لگاتا کون ہے؟ میں اور آپ جو ملازمت کر رہے ہیں کسی ادارے میں، وہ لگا لیتے ہیں اس کو کیا؟ یہ پانی وہاں جا کے بریک لگتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں تم زمین میں بیج ڈالتے ہو، یہ بیج بھی تم نے نہیں بنایا، یہ کس نے بنایا ہے؟ ہم نے. پھر یہ بیج جب زمین میں جاتا ہے تو اس بیج کو پھاڑتا کون ہے زمین کے اندر؟ فالق الحب والنوا، فرمایا اللہ ہے جو دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت میں تبدیل کرتا ہے. پھاڑنے والا بھی ان چیزوں کو اللہ، اور ما کان لکم انتم بتو شجرہا، اس درخت کو بنانے والا بھی اللہ، اور پھر اس میں پھول اور کونپل پیدا کرنے والا بھی اللہ، اس پہ جو سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں پھلوں کو پکا رہی ہیں، اس سورج کو پیدا کرنے والا بھی اللہ. تو سارا سیٹ اپ اللہ کا، اور تم نے صرف وہ اسٹیٹ بینک نے جو نوٹ چھاپے ہیں نا، ان نوٹوں کو لے کے گھوم رہے ہو کہ میں نے کمائے. اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو کیا وہ نوٹ کھائے جا سکتے تھے؟ ایک آدمی کی تنخواہ 5 لاکھ روپے، فخر کر رہے ہیں میں 5 لاکھ کا مالک. تو بھائی اگر اللہ بارش بند کر دے، بارش بند کر دے، اور اس 5 لاکھ سے نہ تو گندم خرید سکتے ہو، ہے ہی نہیں، نہ گوشت خرید سکتے ہو، جانور مر گئے سارے، کچھ بھی نہیں، نہ کپاس کپڑا خرید سکتے ہو، اس لیے کہ کپاس ٹیکسٹائل ملوں میں آ ہی نہیں رہی ہے، کپاس کے سارے پودے سوکھ گئے ہیں، تو کیا یہ 5 لاکھ سے فخر کرے گا؟ پھر 5 لاکھ کھا کے پیٹ بھر سکتا ہے اس سے؟ اس لیے اللہ نے بتایا کہ مما رزقناکم، یہ جو تمہاری جیبوں میں نوٹ بھرے ہوتے ہیں نا، اس نوٹ کی ویلیو اس لیے ہے کہ اس نوٹ کے پیچھے گندم ہے، اس نوٹ کے پیچھے چاول ہے، اس نوٹ کے پیچھے گوشت ہے، اس نوٹ کے پیچھے سیمنٹ ہے، بجری ہے، لوہا ہے، سریا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے زمین میں پیدا کی. انزل الحدید، یہ لوہا اور یہ سریا یہ ہم نے زمین میں اتارا ہے، سونا اور چاندی کی کانیں ہم نے زمین میں اتاری ہیں، سارا ہمارا پیدا کردہ، جس کی وجہ سے یہ کاغذ کے نوٹوں میں جان پیدا ہو گئی، ورنہ یہ نوٹ کسی کام کے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کھانے کے کام بھی نہ آتے، اس سے اچھا تو پاپے ہیں ڈبو کے کھا تو لیتا ہے نا انسان، 4 پاپے زیادہ بہتر ہیں بنسبت 5 لاکھ کے نوٹ کی گڈیوں کے. تو اس لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، مما رزقناکم، یہ بہت بڑی بھول ہے کہ یہ تم نے کمایا ہے، یہ ہم نے دیا ہے ہم نے. اور جو کسی کو دیتا ہے، جو دیتا ہے تو اصل مالک کون ہوتا ہے؟ دینے والا. لہذا اس نے جب آرڈر کر دیا، دیکھو باپ کے 4 بیٹے تھے، ایک آدمی کے کتنے بیٹے ہیں؟ 4، چاروں غریب کنگال، بالکل کچھ بھی نہیں. باپ نے ایک بیٹے کو بلایا اور کہا یہ لو بھائی 4 لاکھ روپے لے لو، اور کہا کہ بیٹا تم یہ 4 لاکھ روپے لے لو، 1 لاکھ فلاں بھائی کو دینا، 1 فلاں کو دینا، 1 لاکھ اس میں سے فلاں کو دے دینا. اب وہ تینوں بھائی آ رہے ہیں, بھائی دو ہمیں, ابا نے کہا تھا کہ ہمیں بھی دو, تو آپ کہیں کہ بھائی وہ نوٹ تمہاری جیب میں نہیں, وہ میری جیب میں, لہذا اس کا مالک میں ہوں, میں نہیں دوں گا, تو یہ آپ کے لیے جائز ہوگا کہنا؟ بالکل جائز نہیں. وہ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ تمہاری جیب تمہاری ہے, مالک تم نہیں ہو. مالک کون ہے؟ باپ ہے جس نے دیے ہیں, اور اس نے تمہیں وکیل بنایا ہے. باپ کو جب پتا چلے گا کہ یہ بیٹا ساری رقم خود ہی غصب کر کے بیٹھ گیا ہے, تو باپ کہے گا کہ میں نے تو اس کا عزت اور احترام میں اس کے حوالے کیے تھا, اس کو دیانتدار ایماندار سمجھ کے, یہ خیانت نہیں کرے گا, دوسروں کا ان کا حق دے گا, اور یہ اسی پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا. باپ یا تو اس سے دولت چھین لے گا یا اس کو آگ کر دے گا ہمیشہ کے لیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھوں کو غریب بنایا, محتاج بنایا, اور دولت مندوں کو وکیل بنا دیا کہ دیکھو میں ہر ایک کی جیب میں پیسہ براہ راست نہیں دوں گا, بعض لوگوں کو کنواں بناؤں گا. کنواں جیسے پانی ہر ایک کے گھر میں, ہر ایک کے گھر میں نہیں کنویں ہوتے, کنواں ایک ہوتا ہے, لوگ بھر بھر کے وہاں سے لے جاتے ہیں, تو کنواں سب کو سیراب کرتا ہے. کنویں میں یہ طاقت ہے کہ سارے پانی کو جمع کرے گا, اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی جیب کو کنواں بنا دیتے ہیں کہ بھائی دولت کہاں سے آئے گی, ان کی جیب میں, اور یہاں سے تقسیم ہوگی ساری مخلوق میں, کیونکہ الخلق و عیال اللہ, یہ مخلوق اللہ کا خاندان ہے, اللہ پورے خاندان کو کھلانا چاہتے ہیں, لیکن اس کی حکمت یہ ہے کہ ہر ایک کو براہ راست نہیں دیتے. باس کو براہ راست دے دیا, 18ویں 19ویں 20ویں گریڈ کا افسر بنا دیا, کروڑپتی بنا دیا, اور کہا کہ بھائی دیکھو وہ جو لوگ ہیں نا وہ اس کی جیب سے مستفید ہوں گے, ان کو رسک یہاں سے پہنچاؤں گا. اب یہ سانپ بن کے بیٹھ گیا, میں کیوں دوں بھائی کسی کو, میرا پیسہ میں نے کمایا, میں تو پھر اللہ کو بھی غضب آئے گا نہیں آئے گا. لگے تھے تو نے کس کس بنیاد پہ کمایا, اگر تجھے اپنی ذہانت پہ ناز ہے تو تجھ سے زیادہ ذہین ایسے ہیں جو کشکول لے کے گھوم رہے ہیں. اگر تجھے اس پہ ناز ہے کہ میرے پاس فن ہے, بہت سارے ماہرین فن ایسے ہیں جو کشکول لے کے گھوم رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ان بیچاروں کے پاس. ہم نے ایسے ایسے پڑھے لکھے دیکھے ہیں جو اتنی ڈگریاں تھیں مگر ملازمت نہیں ملی, جس سے دماغی توازن کھو بیٹھے, پاگل ہو گئے, اب سارا دن بیٹھ کے لیٹر لکھتے رہتے ہیں. ایک دفعہ میں نے ایک پاگل دیکھا ایک مسجد کے باہر, وہ پاگل کیا کر رہا ہے, بکھرے ہوئے بال اس کے, میلا جسم, اور انگلش میں لیٹر لکھتا ہے اور ایک بوری میں ڈال دیتا ہے. بوری لیٹر خطوں سے بھر گئی ہے, لیٹر لکھے گا پھاڑ کے بوری میں ڈالے گا, دوسرے وہی لیٹر لکھ لکھ کے بوری بھرتی ہے, پھر وہ خالی کر کے پھر لیٹر لکھنا شروع. یہی پتہ نہیں کتنے عرصے سے کر رہا ہے. میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کیا ماجرا ہے, انہوں نے بتایا کہ یہ بہت کوالیفائڈ آدمی ہے, اس کو جاب نہیں ملی, جس سے آہستہ آہستہ اس کا دماغی توازن, کیونکہ یہ لیٹر لکھتا تھا جاب کے لیے, درخواست دیتا تھا, اپلیکیشن دیتا تھا, منظور نہیں ہوتی تھی, مسترد ہوتی تھی, اسی میں پاگل ہو گیا یہ. اب یہ اپلیکیشن لکھتا رہتا ہے, ایک لت پڑ چکی ہے, اور وہی بوری میں ڈالتا رہتا ہے, یہ سمجھ کے کہ شاید دفتر میں جمع کرا رہا ہوں. دیکھو کتنا قابل آدمی, مگر اس کا حال کیا, لوگ اٹھا کے روٹی کا لقمہ منہ میں ڈال دیں تو کھا لے گا, ورنہ بھوکا بیٹھا رہے گا. تو میرے بھائی سب سے پہلے دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ دولت جو ہمیں ملی ہے یہ ساری ہماری نہیں ہے, اللہ نے ہمیں وکیل بنایا ہے. وکیل, وکیل سمجھتے ہو جس کو ملے اور تقسیم کے لیے ناظم بنا دیا اسے, تقسیم کے لیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتا ہے یہ دولت اتنی ہے, ضرورت کی رکھو باقی ساری بانٹ دو, سخت ضرورت, لیکن فرمایا نہیں, ضرورت کی بھی رکھ سکتے ہو, آرائش بھی, آسائش بھی. تین درجات علماء بیان کرتے ہیں, ایک ہے اپنی ضرورت پوری کرنا. ضرورت تو یہ کہ دو وقت روٹی مل جائے, صرف گندم کی, صرف گندم کی روٹی کسی کو سالن کے بغیر دو وقت اگر مل جائے تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دو وقت گندم کی روٹی اگر کسی نے پیٹ بھر کے کھا لی نا, میرے خیال ہے اپنی سمجھ میں آ رہی بات, تو جسم کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. جو ڈاکٹر یہ کہے گا نا اس میں فلاں وٹامن کی کمی رہ گئی, وہ ڈاکٹر جھوٹ بول رہا ہے. گندم کی روٹی میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے, صرف دو گندم کی روٹی کھا لیں صبح اور پیٹ بھر کے کھا لیں, اور ایک دو یا دو تین جتنے میں پیٹ بھرے شام کو کھا لیں بغیر سالن کے, آپ کو اگر کسی قسم کی کمزوری ہو جائے تو میرا گریبان پکڑے, میں یہیں بیٹھا بھرا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی. ڈاکٹر تو کہیں گے نہیں اس میں تھوڑا سا تربوز بھی ملائیں, خربوزہ بھی ملائیں, اور یہ بھی ملائیں, وٹامن اے اور سی کی کمی ہو جائے گی, اور یہ ڈاکٹروں کی باتیں ہیں, فطرت کی باتیں نہیں ہیں. دیکھو شیر جو ہے شیر یہ صرف گوشت کھاتا ہے، کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ اس میں وٹامن سی کی کمی ہوتی ہے؟ وٹامن سی تو نیمبو میں ہوتا ہے، لیمن میں، سنترے اور مالٹوں میں ہوتا ہے، اور وٹامن سی صرف انسان کے لیے نہیں جانوروں کے لیے بھی بہت ضروری ہے، مگر اس کا وٹامن سی سارا گوشت سے پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کو سیب کا جوس، سنترے کا جوس پینا پڑتا ہے؟ میرا خیال ہے آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی بھائی، کیونکہ اس کی نیچرل غذا کیا ہے؟ گوشت، لہذا اس میں خدا نے ساری صلاحیتیں گوشت میں رکھی. انسان کی جو نیچرل غذا ہے وہ ہے اناج، اور اس میں سب سے اعلی اناج گندم ہے، گندم. سمجھ میں ضرورت کیا ہے بھائی؟ گندم. اور گندم سے اضافی چیز کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں آسائش، آرام. گندم کھانے سے پیٹ بھر جائے گا ضرورت، لیکن مزہ نہیں آئے گا، تھوڑی سی پرابلم ہوگی بھائی، صحیح ہے نا؟ تو تھوڑا سا کچھ چٹپٹے کے لیے کچھ ہوتا ہے تو ذرا مزہ آتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی ہے گھر کی جھونپڑی سے بھی، اگر نہیں ہوتی تو یہ جھونپڑی والے تو سارے مر چکے ہوتے. ضرورت جھونپڑی سے بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن ذرا پکا کرو تو انسان کو سکون اور آرام آ جاتا ہے. تو پکا گھر بھی بنا لو، ٹھیک ہے نا؟ آگے گھر پکا بن گیا، یہ ہماری آسائش یعنی سہولت بھی ہو گئی. اب ایک چیز ہے آرائش. آرائش کا مطلب تھوڑی اس میں چمک دھمک اور زینت بھی پیدا ہو جائے. گھر تو پکا بنا دیا، اینٹیں میٹیں کھڑی کر دی پلستر کے بغیر، تو بھی ضرورت کیا، بلکہ آس جھونپڑی میں جو ٹینشن تھی وہ ٹینشن تو ختم ہو گئی نا. لیکن انسان آرائش کرتا ہے، اس کو پلستر بھی کر دیتا ہے، چونے کا ایک کوٹ دو کوٹ چونے کے ہو گئے، اوپر سے ڈسٹیمپر کے ہو گئے، صحیح ہے نا؟ پھر اور بھی بہت آرائش ہو گئی تو پردے وردے بھی لگا دیے، ایک عدد فانوس بھی لگا دیا اس. اب کیوں پیسے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ اتنا کچھ تو ہو گیا بھائی، اب کیا کرے گا ان پیسوں کا؟ میرا خیال نہیں آ رہی بات. کھانے پینے میں دیکھ لو، گندم سے ضرورت پوری ہو گئی لیکن نہیں بھائی مزہ نہیں آیا، تو مزے کے لیے ہم نے کیا کیا، گندم کے ساتھ صبح ناشتے میں انڈا بھی ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اول تو ناشتہ ہی ضرورت سے زائد ہے، قرآن میں دو وقت کے کھانے کا ذکر ہے ہمیشہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت بھی دو وقت کا کھانا تھی، لیکن ہم اضافی کھا لیتے ہیں، چلو تین وقت کھا لیا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اس میں ہم نے گندم کے ساتھ تھوڑا ذائقہ پیدا کرنے کے لیے کچھ دال پانی سالن کا انتظام بھی ہو، تو یہ ہے آسائش، ذرا سہولت ہو جاتی ہے، اس سے گندم آرام سے حلق میں اتر جاتی ہے، ورنہ خالی گندم آج کسی کے حلق سے اترنا یہ پولیس کے بغیر ممکن نہیں ہے. پولیس اتار سکتی ہے، ہم نہیں کھا سکتے. اور آسائش کیا ہے؟ اور تھوڑا سا مزے ہو گئے کہ برگر کھا لیا ہے، وہ بھی گندم لگا، ذرا اسٹائلش قسم کی گندم ہے وہ، ٹھیک ہے نا؟ برگر کھا لیا، بریڈ پہ تھوڑا سا جیم بھی لگا لیا، مکھن بھی کھا لیا، مدہ ذلہ لا لیا، جو ملا کھا لیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ کوئی صاحب مجھے کہنے لگے حضرت دامت برکاتم لا لیا، میں نے کہا بھائی ہم دامت برکاتم لا لیا نہیں ہے، بزرگوں کے ساتھ لگتا ہے. انہوں نے کہا نہیں آپ ہمارے لیے دامت برکاتم لا لیا ہی ہیں. میں نے کہا پھر ہم وہ دامت برکاتم لا لیا ہے کہ دامت برکاتم لا لیا، جو ملا کھا لیا. ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے، جو آیا کھا لیا. تو اس میں آپ نے جناب اور تھوڑی آسائش کر لی، ایک تو دو وقت کے بجائے تین وقت کھا رہے ہیں، صحیح ہے نا؟ اور انڈے بھی ہیں، اس میں جیم بھی ہے. آج جو ناشتوں میں کیا ہوتا ہے، پراٹھا رکھا ہوا ہے، ادھر ڈبل روٹی بھی ہے، ادھر جناب جیم بھی ہے، ادھر مکھن بھی ہے، ادھر پنیر بھی ہے، بچوں سے پوچھا جا رہا ہے بیٹا کیا کھاؤ گے، اتنی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. پہلے زمانے میں بچوں سے یہ نہیں پوچھا جاتا تھا کیا کھاؤ گے، بچوں کو بتایا یہ کھائے گا، کھانا ہے تو کھا ورنہ یہاں سے بھاگو یہاں سے. بچہ خود ہی جھپٹتا تھا روٹی کے پیچھے. میں نے دیکھا ہے افغانوں کے بچوں کو پوچھتے نہیں ہے کیا کھائے گا، جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں یہ بھی نہیں کہتے ہیں آ جاؤ کھا لو، بچہ خود ہی آئے گا روٹی اٹھا کے بھاگے گا اور دور ایسے ایسے کھائے گا. صرف روٹی کھاتا ہے، اور کیسا بنتا ہے، فولاد بنتا ہے نہیں بنتا، نہیں یقین آتا امریکیوں سے پوچھو، امریکیوں وہ کہیں گے افغانی بڑے فولادی جسم کے ہوتے ہیں بھائی، روٹی کھا کے ایسے فولاد بن جاتے ہیں، اتنے غریب عوام. اور ادھر حفاظتی پیدا ہوتے ہی 25-30 قسم کے ٹیکے ٹھوکے جا رہے ہیں اس کے، یہ خناق سے بچنے کا ٹیکا، یہ تپدق سے بچنے کا ٹیکا، اور یہ خسرے سے بچنے کا ٹیکا، یہ بھی نہ ہو اور ملیریا بھی نہ ہو اور فلانا بھی نہ ہو اور یہ بھی نہ ہو. اس کے بعد ڈاکٹر کی ایک مشترکہ ٹیم بیٹھتی ہے اس بچے کے خون ٹیسٹ کر کے، اس کے لیے کس قسم کا دودھ جو ہے صحت کے لیے مناسب رہے گا، صحیح ہے نا؟ بچے کا ویٹ کر کے جی لیکٹوجین کے ڈبے آپ اس کو، بھرے ہوئے ڈبے خالی نہیں، لیکٹوجین کھلائیں آپ اس کو، پھر وہ لیکٹوجین کھا کے پھر وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو سری لیک کے 25-30 ڈبے آ جاتے ہیں. اور ایک اکیلا بچہ 2 سال تک اس کے لیے پورا ایک جنرل اسٹور خریدنا پڑتا ہے، صحیح ہے نا، لیکٹوجین کے ڈبے، پھر اس کو سری لیک، پھر نیڈو پہ لایا جا رہا ہے، پھر ابھی نہیں فوراً بھینس کے دودھ پہ، مر جائے گا ایک دم، ڈاکٹر بتاتا مر جائے گا، بھینس کا دودھ پی لیا برباد، ہماری کوئی ذمہ، اس میں جراثیم ہوتے ہیں بھینس کے دودھ میں، بھینس کے دودھ میں کیا ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں بھینس کا دودھ جو جراثیم والا وہ پھر بھی بہتر ہے، کیونکہ دودھ تو ہے وہ، یہ ڈبوں کا پلا رہے ہو یہ دودھ نہیں ہے، تو ایسے جراثیم لیس ہو کر کرنا کیا ہے کہ جس میں دودھ ہی نہ ہو، سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی، دودھ تو ہو بھلے، جراثیم کو بچے کا اندر کا سسٹم ختم کر دے گا، لیکن جو چیز پلا رہے ہو وہ دودھ ہی نہ ہو تو پھر کیا فائدہ اس میں، توان خالی جراثیم سے ہی بچنا ہے، پانی پلا دو ابال کے میرے بھائی، وہ بھی جراثیم سے پاک ہوتا ہے، تو اتنی ساری سیٹ اپ چلانے کے بعد جو بچہ نکلتا ہے وہ آپ کے سامنے، صحیح نا، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیں نوجوانوں کی جو صورت حال ہے وہ دیکھ لیں، فلمیں دیکھیں گے لڑائی والی، اسی سے کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، لڑنا جو ہے نا کسی سے جھگڑا ہو جائے لڑنے، یہ بڑا مشکل کام، تو وہ افغانی ہیں، دیکھو کیا حال کیا ہوا ہے، اتنی ساری فوجوں کا انہوں نے لڑ لڑ کے مار کے کچا چبا رہے ہیں، ان کو کھا رہے ہیں، تو وہاں امریکی جو ہے نا ان کے لیے باہر سے ڈبے آتے ہیں، وہی وہ پورے حفاظتی اصول کے تحت کنٹینر بھر کے، یہ والی اس میں اتنے کلوریز ہیں، یہ والا جو اتنے وزن کا جو فوجی ہے نا وہ یہ والا ڈبہ کھا سکتا ہے، اس کے لیے اتنے کلوریز، افغانی کہتا ہے اتنا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، روٹی اٹھائی ایسے کھایا، افغانوں کے بچوں کو میں نے دیکھا ہے گندم کھاتے ہیں اور ایسی جان پیدا ہوتی ہے ان کے اندر، تو خیر اب آپ نے اس میں یہ درجنوں چیزیں کر لی، انڈے بھی آ گئے، پراٹھے بھی آ گئے، اتنا پیسہ خرچ کر لیا، تو چلو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، آرائش پہ لگا دو اور عیاشی پہ لگا دو، اس کے بعد جو بچے اس کو ہی خرچ کر دو میرے بھائی، اتنا کچھ کرنے کے بعد جو بچتا ہے اس کو بھی اگلے وقتوں کے لیے رکھ لیتے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے یہاں دنیا سے کبھی جانا ہے، یہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کہتا ہے یہی دھرنا مار کے بیٹھے رہنا ہے میں نے، جو آدمی اس دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے نا، وطن نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں سفر کر رہا ہوں، تو اسے پتا ہے کہ یہ میں نے چھوڑ کے جانا ہے، جو کھا لیا پی لیا بس وہ ہے میرا، بچا ہوا ہے وہ میرا نہیں ہے، لہذا وہ کوشش کرتا ہے جلد سے جلد اس کو اللہ کے بینک میں جمع کرا دوں میں، بچوں کے لیے بھی چھوڑو تو ایک حد ہونی چاہیے نا اس کے لیے، ایک دو پلاٹ بچوں کے لیے بنا کے چھوڑ دیے، ایک پلاٹ چھوڑ دیا، چلو جی مر جائیں گے، بچوں کے لیے بھی ایک آدھ پلاٹ ہونا چاہیے کبھی کوئی ضرورت، ورنہ تو بچوں کو جب تعلیم دے دی، پڑھا دیا لکھا دیا تو خرچ کر دیا، اب انشاءاللہ خود ہی کمائیں گے وہ، لیکن چلے اضافی ایک آدھ پلاٹ ان کے لیے چھوڑ دیا، اب تو آگے تو خرچ کرو، نہیں ہر بچے کے لیے الگ پلاٹ خریدا جائے گا، ہر بچے کے لیے الگ پلاٹ، ہر بیٹی کے لیے الگ، ہر بچے کے لیے الگ، اس کے بعد چلو اب جو بچا ہے وہ خرچ کر دو، نہیں وہ بھی نہیں، خرچ کیسے کرتے ہیں، جا رہے ہیں سگنل پہ گاڑی رکی ہے، کوئی بچہ آ گیا جس نے شیشہ صاف کیا، آٹھ آنے نکال کے اس کو دے دیے، اس کو کہتے ہیں ہم اللہ کی راہ میں صبح و شام خرچ کرتے ہیں، چار آنے اس کو دیے تھے وہ جو ادھر پچھلے اڈے پہ کھڑا ہوا تھا، اور آٹھ آنے اگلے والے کو دیے، اور انشاءاللہ پانچ روپے اگلے سگنل پہ جو فقیر مجھے ملا پورے پانچ روپے دوں گا اس کو میں، بھائی یہ خرچ کرنا، یہ بھی خرچ کرنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس سے بھی جائیں، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں، جو اضافی چیز ہے اضافی، اس کو تو اللہ کی راہ میں لٹاؤ خرچ کرو، اگر نہیں کرتے تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکلے گا، کہ جب تمہیں موت کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا، فیقول پھر کہو گے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تھوڑے دن کے لیے زندگی دے دے، فاصدقا تاکہ جو پیسہ بینکوں میں رکھا ہوا ہے نا اور جو اتنا اضافی ہے ورثہ کے لیے بہت ہو گیا، آگے اپنا انجام دیکھ رہا ہوں، میرے لیے آگے کچھ بھی نہیں ہے، سارا بچوں کے لیے چھوڑ دیا، اپنے لیے آگے کچھ بھی نہیں ہے، تو بچوں کو اپنے سے بھی زیادہ میں نے ترجیح دے دی اور اپنی آخرت کا بیڑا غرق کر دیا میں نے، تو وہ کہے گا اے اللہ تھوڑے دن کے لیے مہلت دے دے، فاصدقا تاکہ میں صدقات و خیرات کروں خوب کھول کے، وَأَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، کیا مطلب، جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا وہ نیک لوگوں میں شامل نہیں ہے، اللہ کو کنجوس آدمی پسند نہیں ہے، یاد رکھو سخی پسند ہے، ایک حدیث ایک دو حدیثیں بتا کے بس اپنے درس کو ختم کرتا ہوں، دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا البخیل بعید من اللہ بعید من الناس بعید من الجنہ قریب الی النار، فرمایا جو کنجوس آدمی ہے نا، کنجوس اللہ سے بھی دور، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، چاہے کتنا تہجد گزار ہو مگر پیسے پہ سانپ بن کے بیٹھا رہتا ہے، سانپ بن کے خرچ ہی نہیں کرتا، نہ والدین پہ کر رہا ہے، نہ بیوی بچوں پہ کر رہا ہے، نہ بیوی بچوں پہ تو آج کل کرتے ہیں، بہت سے تو کنجوس وہاں بھی نہیں کرتے، وہ تو فرض ہے بالکل، اور بہت سے کرتے ہیں مگر وہ مجبوری میں کر رہے ہیں. مجبوری کا مطلب وہ تو گن پوائنٹ پہ کروایا جا رہا ہے ان سے. بیوی تو بیویاں بھی بہت سے لوگوں کی بیٹھی ہوں گی بیان میں، اس لیے کہتے ہوئے ڈر ڈر بھی لگ رہا ہے. خواتین جو بیٹھی ہوئی ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اکثر یہ بتاتا رہتا ہوں کہ بیوی جو ہے نا آج کل وہ تو اپنا حق لے لیتی ہے اکثر و بیشتر، تو وہاں تو سارے خرچے ہو جاتے ہیں. شادی کے بعد انسان بھولتا ہے اپنے، سب سے پہلے اپنے والدین، بھائی بہنوں کو بھول جاتا ہے بالکل. پہلے والدین کے لیے وہ بڑا دل تھا، جتنا کماتا تھا اماں کی جیب میں کچھ نہ کچھ تھما دیا کرتا تھا، والد صاحب کی جیب میں کچھ نہ کچھ تھما دیا کرتا. اب جب سے بیوی آئی ہے تو اب اگر تھماتا بھی ہے تو چھپ کے سے جائے گا، ادھر نہیں پتا چلے. اس کو میں نے بتایا ہوا کہ میں 20,000 ہے، ویسے میری 30,000 ہے. اس کو پتا چل گیا نا کہ اگر 30,000 ہے تو کہے گی 10 کہاں جا رہے ہیں، پتا چل گیا کہ 10 والدہ کے پاس جا رہے ہیں تو فوراً بیوی اعتراض کرے گی، ماں کو کیوں دے رہے ہو بھائی، کیا دوسرے ان کے بیٹے نہیں ہیں کیا، کیا میں پہلے ہوں وہ بعد میں. تو وہاں بھی خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے انسان. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اور بعض لوگ بیویوں کے حق میں بھی کنجوس ہوتے ہیں، یہ بھی ہے، کما رہے ہیں مگر گھر میں باہر کھاتے رہیں گے خوب. مجھے وہ لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں، کبھی ہم دوست اکٹھے دعوت پہ جاتے ہیں نا، کھایا پیا تو بعض حضرات یہ کرتے ہیں گھر کے لیے بھی پیک کروا لیتے ہیں، تو خوشی ہوتی ہے کہ دیکھو اس نے یہاں کھایا تو اپنے گھر والوں کو بھی یاد رکھا، بشرطے کہ جیب میں پیسے بھی ہوں. ایسا نہ ہو کہ ہر آدمی کو آپ یہ کہیں آپ گھر کے لیے بھی پیک کرو اپنے، وہ کہے گا بھائی تو نہیں تھے اب میں کہاں سے پیک کروں. لیکن جو گھر کے لیے بھی پیک کر کے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے سخاوت ہے اس میں، گھر والوں کو بھی یاد رکھ رہا ہے کہ میں یہاں کباب برگر کھا رہا ہوں، وہ مسور کی دال کھا رہے ہوں گے تو چلو وہ بھی یہ کھا لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو بخیل کنجوس آدمی بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور، اللہ کو بھی اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں یہ دولت پہ مرتا ہے، یہاں سمجھتا ہے میں نے دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، اللہ سے بھی دور. اور فرمایا بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور. لوگوں سے دور دونوں طرح سے ہوتا ہے، ایک تو اس لیے قریب نہیں ہوتا کہ بھائی جب ان کا کھاتے ہیں تو کہیں ان کو بھی کھلانا نہ پڑ جائے، اس لیے کسی کا کھاؤ نہیں تاکہ کسی کو کھلانا پڑے ہی نہیں، تعلق داری کم کرو ورنہ آج کل لوگوں کی نظر جیب پہ ہوتی ہے. اور حقیقی معنی کیا ہے، لوگوں کے دل سے دور، چاہے ظاہر میں کتنا ہی قریب ہو لیکن لوگ اس سے محبت نہیں کرتے. یہی کہتے ہیں کیسا کروڑ پتی ہو کے بھی کبھی جیب سے کچھ نکلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں ایسے آدمی سے. لوگوں کو سخی آدمی پسند ہوتا ہے، تو یہ سخی کو دنیا میں ایک نعمت ملتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت اللہ ڈال دیتے ہیں. ہاں خرچ کرنے سے مقصد لوگوں کی محبت نہ ہو، مقصد اللہ کی محبت ہو، لیکن لوگوں کی محبت بھی ہوگی وہ اللہ کا انعام ہوگا. اور تیسری چیز کیا فرمایا، بعید من الجنہ، کنجوس آدمی اللہ سے دور، لوگوں سے دور، نمبر تین جنت سے دور. تین چیزوں سے دور اور قریب ہوتا ہے ایک چیز سے، وہ کیا، قریب من النار، آگ سے، جہنم کی آگ کے قریب ہوتا ہے وہ. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ ہوتے ہیں تو بخشش کا کوئی انتظام کیا نہیں ہوتا، صدقات و خیرات کر کے، صدقات و خیرات کرتا تو اللہ کہتا ہے چلو تجھ سے یہ گناہ ہوا تھا، تو نے فلاں غریب کی حاجت کو پورا کیا تو چل میں تیری حاجت بھی پوری کر دیتا ہوں، تیری بخشش کر دیتا ہوں اس موقع پر. کوئی انتظام کیا ہی نہیں ہوتا، سارا پیسہ دنیا میں اڑا دیا ہوتا ہے اس نے، تو جہنم کے قریب. اور فرمایا جو سخی آدمی ہے، قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار. سخی آدمی اللہ کے بھی قریب اور لوگوں سے بھی قریب، لوگ بھی محبت کرتے ہیں، اور قریب من الجنہ، جنت سے بھی قریب، جنت بھی اسے چاہتی ہے کہ مجھ میں آ جائیے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے وہ. لیکن یہ ساری باتیں میرے بھائی موت سے پہلے پہلے عمل ہو جائے، مجھے بھی اللہ توفیق دے دے، آپ کو بھی پھر تو فائدہ ہے، ورنہ یہ ساری باتیں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں سمجھ میں آ جائیں گی مرتے وقت، اور اس وقت ایسی سمجھ میں آئیں گی کہ اللہ سے باقاعدہ معاہدہ کرو گے، اے اللہ ایک معاہدہ کر لے، تو تھوڑی سی زندگی دے دے اور پھر میری سخاوت کے مظاہرے دیکھ، پھر دیکھ میں کیسے سخاوت کے جوہر دکھاتا ہوں. اللہ کیا فرمائے گا، اب نہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ کسی نفس کو جب اس کی موت کا وقت آ جائے مہلت نہیں دیتے. واللہ خبیر بما تعملون، تم آج جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، ابھی خرچ کر دو اللہ کے دفتر میں محفوظ ہو جائے. تو میرے بھائی اللہ ہمیں، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرت مجھے کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں میں مشہور ہے مولوی صاحب، لوگوں کو چندے کی ترغیب خود بہت دیتے ہیں لیکن مولوی صاحب خود چندہ آج کل بعض لوگوں کا خیال ہے مولوی صاحب خود چندے کم ڈالتے ہیں. تو دیکھو مولوی صاحب سے بدگمان نہیں ہوا کرو, کوئی بھی آدمی مولوی صاحب سے کبھی بدگمان نہ ہو. اگر مولوی صاحب چندہ نہیں دے رہے نا تو یہ بھی عوام کا قصور ہے, کیونکہ مولوی صاحب کے وظیفے اتنے تھوڑے تھوڑے رکھے ہوتے ہیں, وہ بےچارے خود ہی چندوں پہ چل رہے ہوتے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میرا اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا حساب کتاب ہے. عام طور پر بےچارے مولوی صاحب خود ہی کس پہ چل رہے ہوتے ہیں, چندوں پہ. تو وہ میں کہتا ہوں محلے کا امام اگر دبلا ہے تو یہ مقتدیوں کے نالائق ہونے کی دلیل ہے. امام محلے کا اگر دبلا ہے تو کیا دلیل ہے یہ؟ میں ایک دفعہ تراوی پڑھائی تو کچھ تراوی میں جو ہے نا وہ میری آواز ذرا بیٹھ گئی, تو ایک صاحب کہنے لگے یار امام صاحب کو پائی کھلاؤ تراوی کے بعد نا, امام صاحب کو پائی کھلاؤ. کوئی کہنے لگا دودھ جلیبی کھلاؤ. اگلے دن میں نے دیکھا تراوی میں دودھ جلیبی کا اتنا بڑا پیالہ آگے رکھا ہوا ہے انتظار میں کہ میں وتر ختم کروں اور دودھ جلیبی. میں نے کہا بھائی یہ کیا حماقت ہے, یہ کیا طریقہ ہے, یہ دودھ جلیبی لا کے رکھتی. تو ایک دیہاتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے لے کر آئے تھے. وہ کوئی دیہات کے تھے, شہری آدمی تو ایسی حماقت کبھی نہیں کریں گے, دیہاتی تھے گاؤں کے. کہنے لگے مولوی صاحب یہ تو شہر ہے, یہاں آپ سوکھے سوکھے آتے ہیں, پوری 20 رکعت تراوی اور 3 وتر پڑھا کے اور درس بھی دے کے سوکھے سوکھے چلے جاتے ہیں, ہمارے گاؤں میں اس کا تصور نہیں ہے. گاؤں کا آدمی تھا نا, کہہ رہے ہمارے ہاں جب امام صاحب تراوی پڑھاتے ہیں تو کوئی اپنے گھر سے پائے لے کر آ رہا ہے, کوئی نیاری لے کر آ رہا ہے, وہ امام کھا کے. دیکھا ہے نا دیہات کے اکثر مولوی حضرات ماشاءاللہ کیسے جاندار اور وزنی ہوتے ہیں. تو خیر یہ تو ایک بات تھی. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مولوی صاحب چندوں کی ترغیب دیتے ہیں, خود کبھی چندہ ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوتا کہ سخی نہیں ہوتے, وہ بےچارے غریب ہوتے ہیں. میں نہیں ہوں غریب الحمدللہ, کہیں مجھے چندہ دینا شروع کر دیں اور کھانے گھروں میں بھجوانا. میں تو جو گھر میں اس طرح کھانا بھجواتا ہے اس کو, ایک صاحب نے ہر جمعرات کو میرے ہاں کوفتے آ رہے ہیں, ایک دن میں نے دیکھا ہر جمعرات کو آلو کوفتے کا شوربہ. میں نے ان کو منع کیا بھائی نہیں بھیجیں, ہمارے گھر میں الحمدللہ کھانا پکتا ہے. کوئی بہت قریبی دوستی ہو نا اس سے تو ہدیہ لیتا بھی ہے انسان, اس کو ہدیہ دیتا بھی ہے نا, جان نہ پہچان گھر میں کوفتوں کا سالن آ رہا ہے. بہرحال بہت اصرار کر کے دے کے چلے جاتے تھے, چلو اتنا اصرار کر رہے تو کھا لیتے ہیں, بے کرامی ہو جائے گی. ایک دن مجھے خیال ہے کہ جو جمعرات کو آ رہا ہے اس میں کوئی چکر تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں ان کے ابا کا انتقال ہوا ہو قریب میں, ان کے ثواب کے لیے میرے ہاں سالن بھیجتے ہوں. تو میں نے ان کو پوچھ لیا, میں نے کہا آپ کے والد محترم حیات ہے؟ انہوں نے کہا ابھی پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے. میں نے یہ جو آپ کوفتوں کا سالن ہمارے ہاں بھیج رہے ہیں یہ ان کو ثواب پہنچانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں. کہنے لگے جی ہاں. میں نے کہا اگر آپ کے دادا کا انتقال ہوتا اور آپ اپنے والد کی دعوت کرتے اور والد کو کوفتے کھلاتے, والد صاحب پوچھتے بیٹا کیوں کھلائے؟ کہتے دادا کو ثواب پہنچانے کے لیے. والد صاحب کھینچ کے ایک تھپڑ لگاتے ہی لگاتے. ارے ثواب پہنچانے کے لیے میں ملا ہوں تو غریبوں کو کھلا بھائی. تو باپ کو کھلایا جاتا ہے اس کے اکرام میں, ثواب کے لیے نہیں, بلکہ دوستوں کو کھلایا جاتا ہے. جو دوست ایک دوسرے کی دعوت کرتے ہیں نا, چلو بھائی شنواری چلتے ہیں, لوگ ہوتا ہے نا پروگرام بنا کے, چلو بھائی سلاطین چلتے ہیں, تو وہاں سلاطین میں بیٹھ کے خوب کھایا پیا, ہلّا گلا ہوا, مستی ہوئی, ایک آدمی جا کے پیمنٹ کر دیتا ہے, کہ نہیں نہیں آپ نہیں دینے, نہیں بھائی مجھے دینے دو. ایسے ہوتا ہی نہیں ہوتا, ابے بھائی میں دے دیتا ہوں. نہیں بھائی مجھے دینے دو. اب اس نے دے دیا آپ کے, بھائی تو اتنا اصرار کیوں کر رہا تھا؟ کہہ رہے یار میری دادی کا انتقال ہوا, میں نے کہا ثواب کما لوں. تو دوستوں کی طرح غصہ آئے گا, بھائی تو دادی کے انتقال پہ غریبوں کو کھلا جا کے, بھائی ہمیں کیوں کھلا رہا ہے؟ تو یاد رکھو ایک ہوتا ہے صدقہ اور ایک ہوتا ہے ہدیہ. صدقہ اپنے سے کمتر کو دیا جاتا ہے اور ہدیہ اپنے سے اعلی اور برتر کو, یا اپنے دوست. ہدیہ کو گفٹ کہتے ہیں, گفٹ تحفہ. تحفے میں سامنے والے کا اکرام ہوتا ہے, عزت ہوتی ہے. اور صدقہ اور خیرات میں اکثر و بیشتر سامنے والے کی ذلت ہوتی ہے. صدقہ بھکاریوں کو, غریبوں کو, یعنی ان کے تعاون کی نیت سے دیا جاتا ہے, اور ہدیہ تعاون کی نیت سے نہیں بلکہ اکرام میں. آپ جو شنواری میں دوست 5-6 دوست جو جاتے ہیں, وہ سارے دوست کھاتے پیتے ہوتے ہیں, کبھی وہ کھلا دیتا ہے کبھی وہ کھلا, وہ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا بھکاری مانگتا اور کہ اللہ کے نام پہ مجھے بھی شنواری لے جاؤ. اس کو کہتے ہیں بھائی اللہ کے نام والا سیٹ اپ یہاں پہ نہیں ہے, اس کے لیے جمعرات کو ہمارے یہاں تمبو لگتا ہے, شامیانہ لگتا ہے, اس میں جو ہے نا اللہ کے نام والے سارے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اس میں ہم پہلے قل شریف پڑھواتے ہیں دادی کو ثواب پہنچانے کے لیے, پھر کوفتے بھی کھلاتے ہیں. تو میں نے ان صاحب سے کہا, میں نے کہا میرے بھائی یہ جو کوفتے آلو آپ بھیج رہے ہیں ہمارے ہر جمعرات کو, ہم اللہ کا شکر ہے غریب نہیں ہے, ہمارے گھر کھانا پکتا ہے, آپ کو اگر چاہیے تو آپ بھی ہمارے یہاں سے لے جایا کریں، باقی جو ہے نا یہ ثواب پہنچانے کے لیے غریب مسکین بہت ہیں ان کو کھلایا کریں۔ تو اللہ کا شکر ہے اس دن کے بعد سے نہیں آئی۔ ایک دفعہ کیا ہوا، یہاں مؤذن صاحب نے مجھے دو سوٹ دیے لا کے، تو کہنے لگے یہ ہدیہ ہیں آپ کو، کسی نے دیے۔ میں نے کہا بھائی کس نے دیے یہ؟ انہوں نے کہا اس نے نام نہیں بتایا اور چلا گیا۔ ایک بات یاد رکھیں، ہدیہ کسی کو بھی دیں، چاہے عالم کو دیں، چاہے والد کو دیں، چاہے دوست کو دیں، کسی کو بھی، ہدیہ دینے والے کا نام پتا ہونا ضروری۔ گفٹ میں اور صدقے میں یہی فرق ہوتا ہے، صدقہ دیا جاتا ہے نام ظاہر نہ ہو، اور گفٹ دیا جاتا ہے پتا تو چلے کس کی طرف سے تحفہ ہے۔ گفٹ میں محبت بڑھانا مقصود ہوتی ہے، تحفے میں تو پتا ہونا چاہیے گفٹ دینے والا کون ہے۔ تو اسی طرح کسی عالم کو ہدیہ دے رہے ہیں یا کسی دوست کو ہدیہ دے رہے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے نا یہ میری طرف سے ہدیہ ہے۔ تو مولوی صاحب کو اگر کوئی کسی نے کپڑا بھی دے دیا یا کچھ بھی دے دیا تو پتا تو ہو کس نے دیا ہے، اب وہ چپکے سے دے کے نکل گئے۔ میں نے مؤذن صاحب سے کہا بھائی اس کا نام پتا کرو کون ہے کیا ہے، یہ مقصد ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے اللہ کے دیے کپڑے بہت ہیں، لیکن اگر اس کا مقصد ہدیہ ہے تو ہدیہ دینے والے کا نام پتا ہونا چاہیے۔ وہ چلا گیا، لیکن انہوں نے کہا وہ ابھی نہیں ہے، وہ شاید ایک ہفتے میں آئے۔ میں نے گھر جا کے جب وہ کھول کے دیکھا تو اس پہ پرچی تھی برائے ایصال ثواب دادا محترم، دادا محترم کے ایصال ثواب کے لیے۔ میں نے وہ لا کے مؤذن صاحب کو دی، میں نے کہا یہ آدمی اس سے بولیں کہ اب ایک تو اس کو یہ واپس کریں جو بھی، اور کہ میرے سامنے اب دوبارہ نہیں آ ورنہ مناسب نہیں ہوگا۔ ہمیں آ رہی ہے بات، 90 پہ اطلاع کروا دیں گے آپ کی۔ تو یہ غلط ہے۔ تو یہ جو اللہ کہہ رہے ہیں نا خرچ کرو، اس خرچ کرنے میں ہدیہ بھی ہے، اس میں صدقہ بھی ہے، اس میں تحفہ بھی ہے، لیکن ہر ایک کا محل اور مقام الگ الگ ہے، تو سب کو ایک ہی لاٹھی سے نا جو ہے نا ہانکنا شروع کر دیا کریں۔ یہ کسی نے ایک سوال پوچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بانج عورت سے نکاح کرنے کو منع فرمایا، خوبصورتی رتبہ اور دولت ہونے کے باوجود، اس لیکن سوال یہ کہ وہ عورت پھر کہاں جائے گی جو بانج ہو، اگر وہ نکاح نہیں کرے گی تو کیا غلط راستے پر نہیں چلے گی؟ یہ سوال یہ ہے کہ میں نے پچھلے درس میں حدیث بتائی تھی کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے نکاح کے لیے ایک رشتہ ہے، وہ عورت خوبصورت بھی ہے، دولت مند بھی ہے، منصب والی بھی ہے، لیکن اس میں ایک عیب کیا ہے، اس کے اولاد نہیں ہوگی، بانج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ وہ تین مختلف مجلسوں میں آئے اور یہی بات دہرائی، آپ نے تینوں دفعہ منع کر دیا اور فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے کثرت سے اولاد ہوتی ہو، کیونکہ میں تمہاری کثرت پہ قیامت کے دن فخر کروں گا۔ ایسی عورت ہو، یہ اب پہلے کیسے پتا چلے گا، خاندان کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے، صحت جن کی عورتوں کی صحت اچھی ہوتی ہے ان کے اولاد کا سلسلہ زیادہ ہوتا ہے، کمزور ہوتی ہے ان کے کم اولاد ہوتی ہے، بعض کے ہوتی نہیں ہے، اس طرح خاندان کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا خاندان دیکھو جن کے ہاں اولادیں زیادہ ہوتی ہوں۔ تو اب خاتون نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جو بانج عورت ہے پھر وہ کہاں جائے گی، جب اس سے شادی منع ہو گئی تو وہ بیچاری، اس کی تو شادی معاشرے میں ہوگی نہیں۔ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال نہیں آئے گا تو پھر جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا بھائی؟ سوال آ گیا سمجھ میں کہ جب نبی نے منع کر دیا بانج عورت سے شادی نہ کرو تو بانج عورتیں بیچاری کہاں جائیں گی؟ تو یاد رکھو یہ جو نبی نے منع کیا ہے یہ منع ترغیبی منع کہلاتا ہے، ترغیب دی ہے کہ ایسی عورت سے کرو جس کے اولاد ہوتی ہو۔ بانج عورت سے شادی کرنا کوئی حرام نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ مستحب اور فضیلت کی چیز یہ ہے کہ ایسی عورت سے کرو جس کے اولاد زیادہ ہوتی۔ باقی بانج عورتیں کہاں جائیں گی، تو وہ ان کے نکاح اس طرح سے ہو جائے گا کہ پھر میں وہی بات شروع کر دوں گا، پھر لوگ کہیں گے یہ دوبارہ گھوم پھر کے وہیں آ جاتے ہیں۔ تو جب سمجھ رہے ہیں نا تو اس میں جو ہے نا ان کی بھی ہو جائے گی، کیونکہ ہر آدمی کو ایسے معاشرے میں ایسی عورت کا رشتہ نہیں ملے گا جس کے اولاد ہوتی ہو۔ بہت سے خواتین جیسے بانج ہوتی ہیں تو بہت سے مرد بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھائی ہمیں کہیں نہ کہیں کرنی ہے، ان کو زنا سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ کریں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ بانج عورت سے منع کیا جا رہا ہے اس لیے کہ تاکہ اس اولاد نہیں ملے گی تمہیں، اس وجہ سے۔ لیکن اگر کوئی اس لیے کرنا چاہے سہارا دینے کے لیے کسی عورت کو کہ بھائی اولاد کے لیے میں کسی اور سے کر لیتا ہوں اور اس عورت کو میں صرف سہارا دینے کے لیے نکاح کر لیتا ہوں، تو سہارا دینے کا ثواب بہرحال ملے گا۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ کسی کی شادی ہو گئی بعد میں پتا چلا بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی، بانج ہے، تو اس کو طلاق دینا پسندیدہ کام نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے نکاح میں باقی رکھے، اولاد کے لیے ایک اور شادی کر سکتا ہے وہ، اگر اس میں عدل کی طاقت ہے، حقوق ادا کر سکتا ہے۔ تو اس طریقے سے بانج عورتوں کا نکاح بھی ہو جائے گا، اسلامی تاریخ میں ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے۔ ایک سوال ہے جلدی سے، یہ بیان بہت لمبا ہو گیا. پچھلے دو ہفتے آپ نے بتایا تھا کہ یہ پھر انشاءاللہ بعد میں بتائیں گے، کافی لمبا سوال ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو خرچ کرنے والا بنا دے، غربا مساکین پہ، مدارس پہ، مساجد پہ. وما علینا الا البلاغ.